راہ پرخار ہے کیا ہو
رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھو، میں تمہاری شفاعت فرماؤں گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسباق تصوف کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل. ہمارے اس سلسلے کے اندر سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی پیاری تصنیف منہاج العابدین، عبادت گزاروں کا راستہ، اس کتاب سے الحمدللہ اس کے مضامین پیش کیے جاتے ہیں. دار الافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب مفتی علی اصغر عطاری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری تھا، اور منہاج العابدین کے جو 7 ابواب تھے الحمدللہ ان ابواب کے مضامین کو خلاصتاً آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ سلسلہ جاری رہا. آخری سلسلے کے اندر جو اس سے پہلے ہوا، ہم نے 7ویں باب کو الحمدللہ اس کا آغاز کیا تھا، اور مقام شکر کا بیان اس باب کے اندر تھا، اور اس باب کی پچھلے ابواب کے ساتھ کیا تعلق تھا وہ بھی مفتی صاحب سے ہم نے سنا، اور سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس باب کے اندر کیا ارشاد فرمایا، اس کے مدنی پھول بھی ہم نے حاصل کیے. انشاءاللہ عزوجل اس باب کے متعلق، اس باب سے متعلق امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید کیا مدنی پھول ارشاد فرمائے، آج کے سلسلے میں انشاءاللہ سننے کی کوشش کریں گے. اب بلا تاخیر مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. دور مقام شکر کا بیان ہم نے الحمدللہ پچھلے سلسلے میں سنا تھا، اور اس کا ماقبل سلسلوں سے تعلق بھی آپ نے بڑے پیارے انداز سے بیان فرمایا، مزید اس باب کے اندر اس سے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں عرض کرتا چلوں کہ آج جو کتاب ہم نے شروع کی تھی منہاج العابدین، اللہ کے فضل و کرم سے آج اس کا آخری درس ہے، اور آج اسباق تصوف کا بھی آخری سلسلہ ہے. اسباق تصوف کا سلسلہ آج اس کی ویسے تو 39 قسطیں ہیں، لیکن شروع میں ہم کچھ اور بیان کرتے رہے. تو پچھلے سال حج کے بعد سے، کیونکہ عام طور پر شوال کے بعد جو ہے احکام حج میں بیان کیا کرتا ہوں، تو فی الحجہ کے بعد سے منہاج العابدین سلسلہ جو ہے اس کو ہم نے لیا، منہاج العابدین کتاب کو لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق شامل حال رہی، اور کوشش یہ کی کہ اس کے مضامین عام فہم کرنے کی کوشش کی جائے. تو آج اس کا یہ آخری درس ہے، اور جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے باب قائم کیا تھا وہ باب پورا ہو چکا ہے.
سبحان اللہ.
شکر کا جو باب ہے
یہ یعنی منہاج العابدین کا جو ہم سلسلہ کر رہے تھے اسباق تصوف میں، تو آج اسباق تصوف کا بھی آخری سلسلہ ہے
جی،
اور منہاج العابدین کی آج ویسے 19ویں قسط بنتی ہے منہاج العابدین کی، 18 پہلو ہیں آج 19ویں ہیں، آج اس کا بھی اختتام ہے، تو ہم جب آگے جائیں گے تو گفتگو بہت پھیل جائے گی، شاید مشکل ہو جائے. آپ کے کیا تاثرات ہیں، آپ کیسا سمجھتے ہیں، مطلب کیا فیلنگ ہے آپ کی تیاری کے حوالے سے، پچھلے جو سلسلے ہوئے، یہ شروع میں ہی ہو جائے تو میرا خیال ہے جواب مل جائے گا، آخر میں جائے گا مشکل ہو جائے.
اصل میں میں تو بحیثیت طالب علم میرے سامنے دو تین چیزیں تھیں
جی،
کہ میں ان عنوانات پر سلسلہ کروں یا نہ کروں.
ٹھیک.
کسی بھی چیز کے سیکھنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں
جی،
ایک تو یہ کہ آپ باقاعدہ طلبہ کو پڑھیں،
صحیح،
اس سے بھی بہت گہرائی سے آپ کا مطالعہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام میں درس دیں.
ٹھیک.
تو بزرگان دین کے کا یہ معمول رہا ہے، پاکستان میں اس کا رواج کم ہے، ملک شام میں، مصر میں، ان ممالک کے اندر تو یہ آج بھی یہ معمول ہے کہ مساجد کے اندر بڑی بڑی جو کتابیں ہیں ان کے درس ہوتے ہیں، یعنی شفا شریف کا درس ہوتا ہے، فقہ کی کتاب کا درس ہوتا ہے، کسی تفسیر کی کتاب کا درس ہوتا ہے. تو منہاج العابدین کی ویسے ہی ترغیب الحمدللہ ہمارے ماحول میں موجود تھی،
مدنی انعامات کا حصہ بھی ہے،
مدنی انعامات کا حصہ بھی ہے، اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آخری تصنیف ہے، تو یہ سمجھے کہ نچوڑ ہے بہت ساری باتوں کا. اب امام غزالی علیہ رحمہ جو مواد احیاء العلوم کے اندر بہت شرح اور بسط کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، یہاں آپ نے اس کا خلاصہ چند اوراق میں بیان کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ خلاصے میں اور اصل جو مواد ہے اس میں فرق تو ہوتا ہے. تو منہاج العابدین کو ہم نے بھی کوئی حرف بحرف بیان نہیں کیا، ہم نے یہ کوشش کی کہ جو نفس مضمون ہے، مثال کے طور پر اگر اخلاص کا باب ہے تو پہلے اس اخلاص کی تعریف یا جو اس کی اقسام ہے اس کو منوان بیان کر دیا جائے، اس میں تو کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. پھر آگے جو اس کی وعیدے ہیں، فضائل ہیں، یا اس کے متعلق اور کچھ نکات ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ شامل کرنے کی کوشش کی جائے. تو جو تعریفات ہیں یا جو اقسام ہیں وہ ہم نے کوشش کی کہ اس کا نقشہ جو ہے نا وہ
جی نقشے بنا
نقشے بنا کر جدول دکھایا جائے. اور میں ہمارے کریٹو مکتب کی اتنی تعریف کروں اس حوالے سے کم ہے، یعنی اکثر ایسا رہا کہ میں پہنچا ہوں یہاں پر اور دس منٹ پہلے میں نے کاغذ پر ایک اسکریچ بنایا ہے، ان کو دیا ہے کہ یہ آپ بنا دو، تو 15 منٹ کے اندر میں بنا کے تیار کر دیا. تو ان حضرات کا تعاون بھی رہا، بیل گاڑی چلتی رہی، ہم بھی چلتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے.
حضور یہ منہاج العابدین گویا کہ احیاء العلوم کا خلاصہ ہوا، یہ کہہ سکتے ہیں؟
احیاء العلوم کا خلاصہ تو نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
کیونکہ بہت سارے ابواب ایسے ہیں جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے احیاء العلوم میں قائم کیے ہیں اور یہاں اصلاً موجود ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
جیسے عقائد کا باب،
صحیح،
احیاء العلوم کا پہلا ہی باب ہے، شاید پہلا ہے، دوسرا باب ہے، شاید دوسرا ہے، تو وہ باب یہاں پر اصلاً موجود ہی نہیں ہے، لیکن وہاں پر بڑے ہی شرح اور بسط کے ساتھ وہ موجود ہے. جو بنیادی چیزیں ہیں نا، ان بنیادی چیزوں کا یوں سمجھیے کہ 40% اس کتاب میں موجود ہے،
صحیح،
یعنی باطنی امور کی جو بنیادی چیزیں ہیں، میری ایک رائے یہ ہے اس کا 40% اس کتاب میں موجود ہے. اور اب اس یہ کتاب بھی اتنی آسان نہیں ہے
جی جی،
اور تھوڑا سا ڈیپ میں جا کے پڑھنا پڑتا ہے، کہیں اکتاہٹ بھی آتی ہے، مجھے بھی اکتاہٹ بعض اوقات محسوس ہوئی، کئی اعتبار سے اکتاہٹ آ سکتی ہے، یعنی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے کے اعتبار سے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن موضوع اتنا مشکل ہے کہ اس کو کس طرح آسان کر کے بیان کیا جائے،
صحیح،
کہ جو ایک عام ویور ہے وہ اس کو سمجھ لے، کیونکہ وسوسہ جو ہے وہ شیطان کسی وقت بھی ڈال سکتا ہے.
صحیح.
ایک بہت ہی اہم چیز بیان ہو رہی ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے اور چرل بدل دے، تو اس کا تو نقصان ہے کہ جو علم دین کی بات اس نے سیکھنی تھی وہ نہیں سیکھ پایا. تو یوں ہر چیز ایسی آسان کر دی جائے کہ وہ مطلب کہ ایک دم گٹ گٹ کر کے کوئی پی لے، یہ اس لیے ممکن نہیں ہے. کوئی بھی فن جو ہے، علم جو ہے، وہ تدریجن انسان کے اندر اترتا ہے,
تھوڑا تھوڑا کر کے,
تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے, یک بارگی میں کوئی نہیں اتر سکتا. ہاں جب مستقل دیکھتا رہا ہوگا نا سلسلہ
جی,
تو وہ امید ہے کہ اس کے اچھے تاثرات ہوں گے اور اس نے سمجھا ہوگا اور اس کو اتنا مشکل نہیں لگا ہوگا.
سینس حاصل ہو گیا ہوگا
جی, جس نے جو ہے وہ صرف 15-20 منٹ کے لیے کبھی کبھار دیکھا تو اس کے لیے ممکن ہے مشکل ثابت ہوا ہو اور مشکل رہا ہو. تو یہ تو ایک علم دین کے حوالے سے, جس علم کو بھی آپ پڑھیں اس میں یہ چیزیں ملیں گی آپ کو. آپ تفسیر کو پڑھیں, فقہ کو پڑھیں, کہ ایک وقت آتا ہے جب جا کے آپ اس کا سلوک سمجھ پاتے ہیں اور وہ آپ کے لیے آسان ہو رہا ہوتا ہے.
تو حضور اس کی ابحاث اگرچہ احیار العلوم کے مقابلے میں مختصر ہیں, لیکن کیا اس سے بھی مختصر کوئی اس کا کوئی خلاصہ موجود ہے کہ ہم, کیونکہ اب اتنا کا دور ہے اور مطالعہ اور سمجھنا پھر اس کو یاد رکھنا اس پر عمل کرنا ایک مشکل کام ہے, تو کیا اس کا بھی کوئی خلاصہ ہے کہ اس کو ہم پڑھ سکیں یا دیکھ سکیں؟
دیکھیں فی الحال کوئی خلاصہ ایسا شائع کردہ تو نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
بعض بزرگان دین نے احیاء العلوم کا منہاج العابدین کا خلاصہ بھی لکھا ہے.
صحیح.
اچھا خلاصہ کی بات چلی ہے اور
مضامین
کی بات چلی ہے, یہ بھی عرض کرتا چلوں سب سے زیادہ جو مجھے دشواری پیش آئی اس کتاب کو لے کے چلنے میں وہ یہ تھی کہ اس کی عربی کتاب اویلیبل نہیں تھی.
جی
اصل جو ہے وہ مجھے کیسا دستیاب نہیں تھی.
ٹھیک.
اسی دوران مسقط بھی جانا ہوا, وہاں بین الاقوامی
کتب
نمائش تھی, وہاں بھی میں نے کافی دیکھنے کی کوشش کی, اصل کتاب نہیں ملی.
ٹھیک ہے,
پی ڈی ایف میرے پاس اصل تھی
نسخہ مجھے,
کیونکہ ترجموں کو جانچنے کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے.
اب
دو چار دن پہلے کسی نے مجھے احیاء العلوم کے ایک ترجمے کا میسج کیا.
ٹھیک ہے,
مطلب کسی نے ترجمہ کیا ہوگا کہ بھائی احیاء العلوم میں لکھا ہوا ہے کہ بے وقوف کے چہرے کو دیکھنا گناہ ہے.
اچھا,
اب میں نے کہا کہ ایسا ممکن تو نہیں ہے ایسی بات لکھی ہو, آپ اس کی عربی ذرا دیکھیں, مجھے اتنا وقت نہیں مل پائے گا. تو وہ عالم تو نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بہرحال وہ عربی کہیں سے تلاش کر کے ٹیکسٹ کیا, مجھے پتا تھا کہ یہ کر لیں گے. تو اصل الفاظ یہ تھے خطیعت مکتوبہ, خطا ہے, تو خطا کا ترجمہ گناہ کر دیا. تو یوں ترجمے میں کئی اغلاط نکل آتی ہیں, تقسیم بندی میں اغلاط ہوتی ہیں اور بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں.
جب ایسی باتیں کریں گے تو میرا خیال ہے اصل موضوع ہمارا رہ جائے گا. بس
جی جی
ایک سوال میں کر لوں پھر ثاقب بھائی جی
جی,
کہ
اچھا خلاصے کی بات چلی تھی.
جی جی,
امام زین دہلان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عربی میں اس کتاب کا خلاصہ کیا ہوا ہے اور انہوں نے شرح بھی لکھی ہے.
ٹھیک ہے,
منہاج العابدین کی شرح بھی لکھی ہے. میرے پاس جو پی ڈی ایف نسخہ تھا وہ شرح والا ہی تھا, تقریباً 1000 صفحات کی عربی میں انہوں نے شرح بھی لکھی ہوئی ہے, بڑی تفصیلی شرح ہے. تو اور بھی بزرگان دین نے منہاج العابدین کے حوالے سے کئی کام کیے ہوں گے.
مطلب تیاری کے حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا اپنے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے, کیونکہ بعض نے اس سلسلے میں دیکھتے ہوئے مجھ سے بھی اس بات کا اظہار کیا کہ مفتی صاحب ماشاءاللہ کتاب کھولتے ہیں اور بس بیان کر دیتے ہیں. تو مفتی صاحب کا کیا ہے, مفتی صاحب تو لے کر آتے ہیں, مطلب تیاری کے لیے کوئی وہ نہیں کرنا پڑتی. ہم گھر میں پڑھتے ہیں تو ہمیں تو بڑا اس میں مغز ماری کرنا پڑتی ہے, بڑا جان لڑانا پڑتی ہے, لیکن مفتی صاحب تو ماشاءاللہ اہل علم ہیں تو وہ کتاب کھولتے ہوں گے, شروع ہو جاتے ہوں گے. تو آپ کی تیاری کی کیا کنڈیشن ہے, کیا واقعی میں ایسا ہی ہے؟
پڑھنے اور پڑھانے میں فرق ہوتا ہے.
ٹھیک,
صحیح.
آپ جو ہے وہ کوئی بھی چیز, مثال کے طور پر فیضان سنت کا درس ہے.
ٹھیک ہے,
اگر آپ فیضان سنت کا درس بھی دینے جائیں گے تو ایک تو ہے فیضان سنت خود پڑھ لینا.
ٹھیک ہے,
اور ایک اس اعتبار سے پڑھنا کہ میں نے آگے پڑھ کر سنانا ہے.
ٹھیک ہے,
تو آپ سوچیں گے کہ مجھے یہاں فل اسٹاپ کرنا ہے یا کوما کرنا ہے یا ٹھہرنا ہے, تھوڑا سا آپ اس کو پڑھیں گے.
ٹھیک ہے,
تو اسی طریقے سے ظاہر بات ہے اتنی آسان تو نہیں ہے. اصل چیز ہوتی ہے, مثال کے طور پر کوئی آیت آئی تو اس آیت کا اب پس منظر کیا ہے, اس کو کس پس منظر میں بیان کرنا ہے. احادیث کے حوالے سے زیادہ مشکلات رہی. میں نے بہت ساری احادیث اس لیے چھوڑی کہ ان کی تحقیق نہیں تھی.
ٹھیک ہے,
مطلب اس نسخے میں بھی جو چھپا ہوا ہے اس پر کوئی کلام ہی نہیں کیا گیا تھا, تو میں نے بہت ساری احادیث بیان نہیں کی
احتیاط کا,
اس پس منظر سے کہ اس کے مجھے تحقیق نہیں ہے, نہ جانے یہ کس درجے کی ہو, تو احتیاط کا پہلو زیادہ ہے. اسی طریقے سے بعض اقوال تھے ان کا کیا محمل اور اس کی کیا پس منظر ہے اس کا, اس کو دیکھنے کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ جب کوئی بھی چیز پڑھاتے ہیں
جی
تو پھر آپ کو ہر چیز یوں سمجھیے کہ آپ کو اگر دس منٹ بولنا پڑا ہے
جی
اس دس منٹ بولنے کے لیے آپ کو ایک گھنٹہ اسٹڈی کر کے آنا پڑتا ہے, بہت سارے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے.
جزاک اللہ. جی جو مقام شکر کا بیان
امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے مقام شکر کا باب تو جو سمجھے ختم کر دیا,
ٹھیک
پورا ہو گیا.
صحیح.
اب آ گئے ہیں اس پوری کتاب کے اینڈ پر.
ٹھیک ہے.
ٹھیک.
اب کتاب کا نام ہے منہاج العابدین,
صحیح.
عبادت گزاروں کا راستہ.
ٹھیک.
کہ عبادت کی راہ پر چلا جائے.
ٹھیک.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں چلا جائے.
صحیح.
یہ سارے جو باتیں بیان ہوئی مطلب اخلاص بھی ہونا چاہیے, تکبر بھی نہ ہو, بندے کے اندر علم بھی ہو, بندے کے اندر شکر بھی ہو, رجا بھی ہو, خوف بھی ہو, جتنی بھی چیزیں بیان ہوئیں ان تمام چیزوں کی یہ اہمیت, یہ افادیت, نہ موجود ہونے کے یہ نقصانات, یہ وعیدیں, آخر کیوں.
صحیح. پیچھے جتنا بھی ہوا وہ کیوں
کیوں
کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے.
ایک حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں پہلے
جی,
پھر امام غزالی رحمہ جو کلام کر رہے ہیں
جی
اس کا مفہوم سمجھنے کو ملے گا. مسند امام احمد کی حدیث ہے
جی,
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ اللہ یحفظک, احفظ اللہ امور الہیہ کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. پھر آگے حدیث طویل ہے اور شروع میں یہ بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لڑکے محبت سے فرمایا
جی
آپ کے بھتیجے تھے,
ٹھیک,
کیا میں تجھے ایسی بات نہ سکھاؤں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جس سے نفع دے. پھر پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ امور الہیہ کی حفاظت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا.
ماشاء اللہ.
اب امام غزالی علیہ رحمٰ نے بیان کی ہیں 40 چیزیں, یعنی 20 دنیاوی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کو دنیا میں دیتا ہے اور 20 وہ نعمتیں جو اپنے نیک بندے کو آخرت میں دیتا ہے,
یعنی عبادت کرنے کے فائدے.
عبادت کرنے کا فائدہ وہ نیک بندہ کہ جو احکام الہیہ کی پاسداری کرتا ہے, ایک کٹھن طریقے سے زندگی گزارتا ہے, مشکلات کو اختیار کرتا ہے, آسانیوں کو چھوڑتا ہے, پرہیزگاری اختیار کرتا ہے, اسے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صلہ ملے گا, کیا بخششیں ملیں گی, کیا انعامات ملیں گے. تو ان نعمتوں کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی بیان فرما رہے ہیں. فرمایا پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا کس ثنا بیان کرتا ہے, تعریف بیان کرتا ہے. ماشاء اللہ سلائڈ بھی تیار ہے, تذکرہ کرتا ہے. دوسری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شکر کی توفیق بخشتا ہے, ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے, مطلب وہ روایت ہے نا کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک بندوں سے محبت کرتا ہے. چوتھا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام سنوارتا ہے, کارساز ہو جاتا ہے.
اچھا یہ جتنی بھی باتیں بیان ہو رہی اس کے ثبوت بھی ہوں گے, یعنی اپنی طرف سے تو یہ بیان نہیں فرما رہے نا,
جگہ جگہ
قرآن پاک کی آیتیں
حدیثیں
ان کا یعنی خلاصہ ہی بیان کیا جا رہا ہے.
خلاصہ یہ ہے.
ٹھیک ہے.
اب ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگل میں چلے گئے اور جانور کیوں گھوم رہے ہیں ان کے چاروں طرف.
صحیح.
تو کس نے کہا کہ حضرت یہ آپ کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی, اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو ہمارے سامنے مغلوب کر دیا.
سبحان اللہ.
تو اس طرح کے واقعات, روایتیں, اس طرح کی مطلب حکایتیں بے شمار ہیں.
ٹھیک ہے.
خلاصہ طرز ہو رہا ہے. پانچویں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کا کفیل بن جاتا ہے.
سبحان اللہ.
یعنی بغیر کسی ذلت کے اسے بہتر راستے سے رزق عطا فرماتا ہے. چھٹی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا مددگار بنتا ہے اور اس کے ہر دشمن کو اور ہر برائی کے ارادہ کرنے والے کو روکتا ہے.
سبحان اللہ.
ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا انیس بن جاتا ہے.
انیس
یعنی انیس انیس ویسے تو ساتھی کو کہتے ہیں, یعنی وہ کہیں بھی جائے ویرانہ ہو سناٹا ہو نہ اسے گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ اسے وحشت ہوتی ہے. یعنی ایسی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے کہ وہ مطمئن رہتا ہے,
مخلوق کو
نکل جاتا ہے,
راحت میں رہتا ہے, اطمینان میں رہتا ہے, خوف تارے نہیں ہوتا اس کو.
ٹھیک ہے.
آٹھواں یہ کہ نفس کی عزت اسے نصیب ہوتی ہے, اسے دنیا اور دنیا والوں کی خدمت کی ذلت نہیں پہنچتی. نواں یہ کہ بلند ہمتی عطا ہوتی ہے.
سبحان اللہ.
اب بلند ہمتی کیا ہے
جی؟
کہ مطلب ایک شخص ہے وہ سمجھے کہ بس میں نے فرض پڑھ لیے تو بس نہ جانے کون سا کمال کر دیا
جی.
اور ایک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے اسے یہ سوچ ملے کہ نہیں میں نے نوافل بھی پڑھنے ہیں, میں نے تلاوت بھی کرنی ہے, میں نے یہ کام بھی کرنے ہیں, میں نے یہ کام بھی کرنے ہیں. یعنی وہ مسلسل فوکس کرے امور خیر کو اور بڑھتا چلا جائے, بڑھتا چلا جائے. اس کی جو سوچ ہو پست سوچ نہ ہو, ایک کنویں کے مینڈک کی طرح نہ ہو کہ وہ محدود دائرے میں رہے.
صحیح.
اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہو کر اسے بلند ہمتی دیتی ہے.
سبحان اللہ.
دسواں یہ کہ دل کا غنا.
دل کا غنا
مطلب وہ کیسا بھی غریب ہو, محتاج ہو, سفید پوش ہو, دل اس کا غنی ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
یہاں یہ ہوتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں روپے بینک بیلنس ہوتا ہے اور دعا کے لیے آتے ہیں کہ روزگار نہیں چل رہا, دعا کر دیں. ٹھیک ہے, ایسی دعا ممکن ہے, کوئی منع بھی نہیں ہے, صورتیں بنتی ہیں, کی جا سکتی ہے. لیکن اس کو آپ دیکھیں کہ جس کے پاس
کچھ بھی
بڑے مشکل سے کھانے پینے کو موجود ہے لیکن دل بڑا مطمئن ہے. تو یہ جو کیفیت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے.
سبحان
اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو فضل ہے نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. گیارہواں یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے. دل اس کا روشن ہوتا ہے,
بصیرت حاصل ہو جاتی ہے.
بصیرت حاصل ہو جاتی ہے.
ٹھیک ہے.
نور قرآن اسے نصیب ہوتا ہے. بارہواں شرح صدر اسے حاصل ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
یعنی دنیا کے مصائب اور تکالیف کیسے بھی حالات ہو جائیں اس کا دل جو ہے وہ تنگ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے.
امام غزالی رحمہ نے شرح صدر کی یہ تفصیل کی ہے.
ٹھیک ہے.
اس کی دوسری تفصیل بھی بنتی ہے کہ شرح صدر کہتے ہیں صاحب الرائے ہونے کو.
صحیح.
یعنی ایک بندہ ہے وہ جب کسی بھی معاملے میں غور کرتا ہے تو وہ اصل نتیجے کو پہنچتا ہے, خطا نہیں کھاتا.
ٹھیک ہے.
وہ قرآن پڑھتا ہے تو شرح صدر کے ساتھ پڑھتا ہے, یعنی جو مضامین ہیں اس کے دل میں اترے چلے جا رہے ہوتے ہیں اور جو کچھ بات بیان کی جا رہی ہے وہ اعلیٰ طریقے سے اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے, کند ذہن نہیں ہوتا, تنگ نظر نہیں ہوتا, شرح صدر کا مالک ہوتا ہے. تیرواں یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی ہیبت ڈال دی جاتی ہے.
ہیبت
کہ لوگ اس کا ایک پاس رکھتے ہیں, اس کا خیال کرتے ہیں کہ بھی کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے.
صحیح.
کہیں مطلب وہ عزت والی ہیبت.
ٹھیک ہے.
بدماشی والی نہیں,
احترام پیدا ہو جاتا ہے.
احترام پیدا ہو جاتا ہے. ورنہ تو لوگ جو ہے وہ بدماشوں سے بھی ڈرتے ہیں.
صحیح.
کہ بھئی اس کو اعتراض ہوگا تو اس کو ہوگا تو اس کو ہوگا. چودھویں یہ کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. پندرہویں برکت عامہ اسے حاصل ہوتی ہے.
برکت عامہ
یعنی جو اس کے کلام, نفس یا فعل, کپڑے, ہر چیز میں پیدا ہو جاتی ہے.
ماشاء اللہ.
لوگ اس سے محبت کرتے ہیں, اس کی ہر چیز کو باعث برکت سمجھتے ہیں. اس کے کھانے پینے کی چیزیں لے جاتے ہیں. یعنی ایسی برکت عامہ اسے دی جاتی ہے اس کی نیکی, پرہیزگاری اور تقوی کی وجہ سے کہ لوگ ہو سکتا ہے اعتراض کر رہے ہوں لیکن لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت اور میلان ہوتا ہے کہ ہر چیز سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکت کی چیز ہے
اور برکت حاصل ہوتی بھی
ماشاءاللہ. برکت عامہ ڈال دی جاتی ہے کا یہ مطلب ہے کہ برکت پیدا کر دی جاتی ہے.
انبیاء اور اولیاء کے تو مطلب اس حوالے سے کثیر واقعات بھی ملتے ہیں نا،
صحابہ کرام کے واقعات.
جی.
اور برکت عامہ پیدا کرنا کوئی مال بھی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا جب کرتا لایا گیا،
جی، یعقوب علیہ السلام،
اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اسے لگایا تو ان کی بینائی لوٹ آئی. تو یوں جو تبرک ہے یہ مستقل ایک موضوع ہے،
یہ برکت عامہ کا گویا کہ حصہ ہے.
تبرک مستقل ایک موضوع ہے. حضرت صحابہ اکرام علیہ مردمان سرکار علیہ السلام کے جو اجزائے بدنی تھے،
جی،
ان سے برکت حاصل کرتے تھے. اور اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام کے اندر بھی معمول رہا،
جی،
اور اس کے بعد بھی بزرگان دین کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فضل عطا فرماتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل ہے، وہ جسے چاہے تھے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا. سولہویں چیز، جنگلوں، سمندروں، الگرد ساری زمین تسخیر کر دی جاتی ہے، تسخر بنا دی جاتی ہے، وہ جہاں چاہے جائے.
ٹھیک ہے،
سمندر کو یوں پار کر لیتا ہے وہ.
صحیح.
پہاڑ اس کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے.
ٹھیک. یہ خاص عبادت گزار کے لیے سبھی
مطلب ظاہر بات ہے
درجات ہوں گے.
درجات.
ٹھیک ہے. درجات ایک فائدہ یہ بھی.
17 یہ کہ حیوانات کی تسخیر، حیوانات کو مسخر کر دیا جاتا ہے.
زیر اثر آ جاتے ہیں اس کے.
زیر اثر آ جاتے ہیں. کئی اولیاء کی جناب اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ شیر جو ہے وہ اس پر وہ سواری فرماتے ہیں. شاید مری کی طرف کا کوئی ایریا ہے، آج بھی یہ بات وہاں مشہور ہے کہ شیر آ کر اس مزار پر بیٹھتا ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتا.
جانوروں کے تو کئی واقعات ہیں، بچھو کے بھی واقعات ہیں. مدنی چینل پہ بھی چلا، حاجی عبدالحبیب کی حاضری ہوئی وہاں پہ، وہ بچھو کاٹتا نہیں ہے. صدر الشریعہ نے ایک مدار شریف کے بارے میں لکھا کہ وہاں گدے جو ہیں وہ نجاست نہیں کرتے، تو جانور جو ہیں وہ نجاست نہیں کرتے اس کے ایریے میں. تو اس طریقے کے واقعات تو ملتے ہیں.
اب 18 چیز تو خاص الخاص کو ہی دی جائے گی.
صحیح.
خزانے کی چابیاں دے دی جاتی ہے،
خزانے
کی
جس کی تلاش ہے سب کو.
ٹھیک ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے یوں بات کرتے ہیں اور یوں دے دیتے ہیں.
ماشاءاللہ.
ایک بزرگ کے بارے میں مجھے بتایا گیا، ان کا وصال ہو گیا، مطلب قریب سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کے قریب کہیں ہیں.
ٹھیک.
کہ وہ یوں مسلح اٹھاتے تھے.
ٹھیک.
اور یوں پیسے دیتے تھے، اور مسجدیں بنوانا ان کا ایک وہ تھا،
خاصا تھا.
بہت مسجدیں انہوں نے بنوائی.
ماشاءاللہ.
کس نے مجھے بتایا، اور اچھا جس نے بتایا وہ ان سے ملاقات کر کر آئے تھے.
ماشاءاللہ.
اب تو ان کا وصال ہو گیا، اور یوں سمجھے کہ درجنوں ایجنسیاں چھاپا مار چکی تھیں.
اچھا.
کہاں سے پیسہ آتا.
اچھا.
ان کے حجرے سے کبھی کچھ دریافت نہیں ہو سکا.
صحیح.
لیکن وہ مسلح اٹھاتے تھے اور یوں دے دیتے تھے.
یعنی کرامت تھی ان کی. گویا
کرامت تھی.
اور آپ یہ ایک ایک بیان کرتے جا رہے ہیں، میں تو سوچ رہا ہوں کہ یہ ہمارا سلسلہ ختم کیوں ہو رہا ہے، تو 40 عنوانات ہیں.
ماشاءاللہ.
اصل میں یہ جو حدیث میں نے پڑھی نا شروع میں،
جی،
اس حدیث پر میں نے کچھ 4 سلسلے کیے تھے.
ماشاءاللہ.
یعنی فیضان حدیث ہوا کرتا تھا.
جی.
ایک زمانے میں.
جی.
مدنی چینل جب نیا نیا آیا تھا تو اس زمانے میں فیضان حدیث سلسلہ میں نے شروع کیا تھا.
جی.
تو اس حدیث پر میں نے 4 سلسلے کیے تھے.
ماشاءاللہ.
اور اس حدیث کی جو شرح بزرگان دین نے لکھی ہے، ہر ہر نقطے پر انہوں نے پھر واقعات، آیات، روایات، احادیث درج کیے ہیں. ہم تو خلاصہ عرض کر رہے ہیں.
ٹھیک ہے.
19 یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے قیادت اور وجاہت نصیب ہوتی ہے.
ماشاءاللہ.
مخلوق خدا اللہ تک پہنچنے کے لیے اس کا وسیلہ پکڑتی ہے. یہ دنیا کی بات ہو رہی ہے.
ٹھیک.
آخرت میں بھی وسیلہ پکڑے گی.
ٹھیک ہے.
کہ لوگ آئیں گے اور نیک لوگوں سے شفاعت طلب کریں گے. لیکن دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنا آسان ہو جائے گا.
اولیاء اللہ کا ہاتھ اسی لیے تھاما جاتا ہے،
اور اسی لیے کہ دیکھیں آج کل جیسا دور گزر رہا ہے، پر خطر دور.
جی.
یہاں سے فتنہ، یہاں سے فتنہ، یہاں سے فتنہ. بندہ چلے کس کے پیچھے، ایک اہم ترین سوال ہے نا، کس کے پیچھے چلے. تو پیچھے چلنے کا معیار واضح ہے، نیکی اور پرہیزگاری وجہ فاصل ہے، یعنی فرق بیان کرتی ہے. تو سب سے متقی اور سب سے پرہیزگار ہوگا، عالم ہوگا، اس کے پیچھے جو ہے وہ چلا جائے گا. بعض اوقات کوئی پرہیزگار تو کہلاتا ہے لیکن اسے علم بالکل ہی نہیں ہوتا، وہ اپنے فرائض کے بارے میں کچھ جان ہی نہیں رہا ہوتا. 20ویں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جناب میں دعا کی قبولیت اسے عطا ہوتی ہے,
مستجاب
دعوات ہوتا ہے اور جو دعا مانگتا ہے وہ قبول کر دی جاتی ہے. تو یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ان کے بارے میں جو بیان ہو رہا ہے
جی,
اور ہر نقطے کے ساتھ ہی میرے تو ذہن میں صحیح بات ہے امیر علیہ سنت کی تصویر گھوم رہی ہے
ماشاءاللہ.
اور برکت عامہ دیکھیے آپ
جی,
آپ کھانا کھائیں اور ہڈی بھی ڈال دیں نا تو اس پر بھی 10 امیدوار ہوتے ہیں کہ ہمیں دیں
جی
ہیں. اور لوگوں کی محبت دیکھیں آپ کیسی لوگوں کی محبت ہے. کیا مطلب کہ میں بغداد شریف حاضر ہوا, آپ یقین مانیے میرے لیے حیرت کی بات تھی, انتہائی حیرت کی بات تھی کہ اتنے عربی مشائخ کہہ رہے ہیں کہ مولانا الیاس قادری صاحب کو میرا سلام کہیے گا,
اللہ اکبر,
میرے لیے دعاؤں کا کہیے گا, کہیں کوئی عام آدمی مل رہا ہے ہاں ہم صرف تصویر دیکھتے ہیں شیخ کی, شیخ الیاس قادری تم ان کے ساتھ ہو, میں نے کہا ان کے ساتھ ہیں, اچھا ہمارا سلام کہیے گا.
حالانکہ ان کی سمجھ نہیں آ رہی ان کو,
مطلب کہ جو ان کو جو اگر چینل پہ انہوں نے دیکھا بھی ہے کہیں تو ان کو پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں کیا نہیں, لیکن ایک صورت ایسی ہے,
سبحان اللہ,
طبیعت ایسی ہے کہ دیکھنے والوں کو متاثر کرتی ہے. تو یہ برکات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ.
جب یہاں پہ بھی دیکھا ملاقات کے دوران جب امیر اہل سنت ملاقات فرماتے تو کئی اسلام بھائی ہوتے ہیں کہ وہ پہلی دفعہ آتے ہیں اور وہ تو دیکھ دیکھ کے بس روتے ہی رہتے ہیں, یعنی جو دوسرے اسلام ہوتے ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بس یہ آئے اور دیکھ دیکھ کے رو رہا ہے. جیسے ایسے بزرگان دین ملتے ہیں, ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہیں جاتے تھے تو بیان نہیں کرتے تھے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بیان نہیں کرتے تھے بس جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے, تو ان کو دیکھ دیکھ کے لوگ جو ہے تائب ہو جایا کرتے تھے.
اب یہ جو آپ ہڈی والی مثال دے رہے ہیں یا کھانے کی, تو اب یہ اگرچہ بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن اصلاً یہ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مائل کر دیتا ہے ان کی طرف اور برکت پیدا کر دیتا ہے ان کے افعال.
دیکھیں آپ پہلے تو بات یہ کہ یہ ہمارا حسن ظن ہے,
ٹھیک ہے.
دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی خلاف شرع کام ہو رہا ہو تو اس پر اعتراض کیا جائے,
ٹھیک ہے.
نیک اور پرہیزگار لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ برتنا یہ تو اسلاف کا معمول رہا ہے,
ٹھیک.
ہر چیز کو اپنی جو ہے وہ اپنے عقل کے آئینے میں رکھ کر نہیں پرکھا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ اسلاف سے ثابت ہے یا نہیں ہے.
اور مجھ سے وہ عام مومن کے لیے بھی تو ہے نا کہ اس کے جھوٹے میں کچھ شفا وغیرہ کا ایسا روایتوں میں.
اب وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک آدمی کو آخرت میں عطا فرماتا ہے,
پہلی 20 دنیا کے اندر تھی,
دنیا کے اندر,
ٹھیک ہے.
اور یہ امام غزالی رحمہ نے آخر میں فرمایا کہ یہ 20 دنیا میں اور 20 آخرت میں کوئی اثر نہیں ہے, یہ موضوع ایسا ہے کہ اس کی تفصیل اور گنتی پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تو بے پناہ ہے,
ان باتوں میں کئی کی باتیں نکل جائیں,
کئی باتیں نکل آئیں
گی.
21ویں وہ چیز اللہ تعالیٰ آخرت میں اپنے بندے کو دے گا کہ موت کے وقت اسے سختی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, جو موت کی سختیاں ہیں اسے حفاظت ہوگی. تو اب اندازہ لگائیے آپ کہ کیسا معاملہ ہے. ابھی مجھے ہاں مجھے مطلب گھر سے پتا چلا کسی کے یہاں حال ہی میں مطلب پچھلے 15 دن پہلے ایک فوتگی ہوئی, تو اس کے گھر والوں نے جو میت کے زوجہ تھی اور جو اولاد تھی بیٹیاں, انہوں نے بتایا کہ 3 دن پہلے ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا چلے جاؤ, دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. تو یہ پوچھتے تھے آپ کس کو کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ, کہ لگے شیطان آتا ہے, شیطان آتا ہے تو اس کو کہہ رہے ہیں دور ہو جاؤ, دور ہو جاؤ. تو پھر تاکید کرنا شروع کر دی کہ مطلب یہ کام کرنا, یہ کام کرنا, مطلب وہ کام جو گناہ پر مشتمل تھے اس پر سخت تاکیدیں کرنا شروع کر دیں اپنے گھر والوں کو کہ یہ کام نہیں کرنے. اور بالکل آخری لمحے میں کلمہ پڑھتے ہوئے, آکسیجن لگی ہوئی ان کو لیکن پھر بھی وہ کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی موت واقع ہوئی. تو ایک تو ہے دیکھیں موت کی سختی, اور پھر کیا ہے ایمان پر خاتمہ. جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں آٹے سے جیسے بال نکال لیا جاتا ہے کتنی آسانی سے نکلتا ہے، ان کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے، پھر وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں، کلمہ شریف کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. 22 نعمت جو اللہ تعالیٰ انہیں دے گا، ثابت قدمی.
ثابت قدمی
ایمان کے ساتھ رخصت ہونا. قرآن پاک میں فرمایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے، یعنی ایمان کے ساتھ رخصت ہوتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ فرشتے، خوشبو، بشارت، رضامندی اور امن کا پہنچنا، مطلب نیک فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. فرشتے تو سارے نیک ہوتے ہیں، خیر مطلب وہ فرشتے آتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر اسے راحت نصیب ہوتی ہے، ایسی شکلوں میں نہیں آتے جو جس سے ڈر اور وحشت پیدا ہو، تو اس کے بدن سے، اس کے اعضاء سے خوشبو پیدا ہوتی ہے، تو یہ اسے انعام جو ہے وہ دیا جاتا ہے.
اس کے حوالے سے بشارتیں لوگوں کو ملتی ہیں،
بہت ساری بشارتیں ملتی ہیں. 24 یہ کہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا.
اللہ اکبر.
25 یہ کہ اللہ تبارک پوشیدگی میں اس کی روح کی جلوت کے آسمانوں، زمین، فرشتوں میں اسے احترام سے اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح کو اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. اب دنیا میں دیکھیں ایک بل بنانا پڑے نا، تو اس بل بھروانے کے لیے بھی آپ کو 10 میں لگنا پڑے گا. یہ آپ کو ذلت تو خیر نہیں کہوں گا، ایک بہرحال تکلیف اور پریشانی اٹھانا پڑے گی،
ایک گردش سے تو گزرنا ہی پڑے گا،
اٹھنا پڑے گا. قدم قدم پر، قدم قدم پر دنیا میں یہ معاملات ہے. دنیا کو اتنی آسان نہیں ہے، تو پیسہ ہونا بھی کوئی آسانی کا باعث نہیں ہے، لیکن انسان کے دنیا میں ایک خواہش تو ہوتی ہے نا کہ مجھے ان لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے.
ہر ہی کسی کی خواہش ہو سکتی ہے،
میرے ہر کام یوں ہو جائیں، ایک پروٹوکول مجھے ملے. اب دنیا کا پروٹوکول تو عارضی ہے، اصل پروٹوکول تو آخرت کا ہے، یہاں ہمیشہ رہنا ہے. تو نیک لوگوں کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، اس کی روح کو بھی تعظیم کے ساتھ لے جایا جاتا ہے، ایک پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جاتا ہے. اس کے جنازے کی تعظیم ہوتی ہے، اس کے جنازے پر جو ہے نا لوگوں کا ازدحام کثیر ہوتا ہے، لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں، لوگوں کا تاسف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک عظمت سے نوازتا ہے اپنے بندے کو. 26 یہ کہ قبر کے سوال جواب اور اس کے فتنے سے حفاظت ہوتی ہے. 27 یہ کہ قبر میں فراخی اور روشنی کر دی جاتی ہے. 28 یہ کہ اس کے روح اور جان کا مانوس ہونا، معزز ہونا، یعنی روحیں جو ہیں وہ کچھ لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ اسفل السافلین میں جاتی ہیں، اور گناہگار لوگوں کی، کفار کی، مطلب یوں سمجھیے کہ آپ جہنم کی طرف جاتی ہیں.
جین ایک مقام ہے وہاں پر، ٹھیک ہے.
اور کچھ لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ اعلیٰ علیین کی طرف جاتی ہیں. اور قرآن مجید فرقان حمید نے شہدا کے تعلق سے بیان کیا کہ ان کی جو روحیں ہیں وہ سبز رنگ کے جو پرندے ہوتے ہیں ان کے پوٹوں میں رکھ دی جاتی ہیں. اور وہ جو شہدا شاید عہد تھے یا بدر تھے، ان کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ کاش کوئی ہمیں دنیا والوں کو جا کے بتا دے کہ ہم کس طرح راحت میں ہیں،
سبحان اللہ،
ہم خوشیوں میں ہیں، ہم بڑے مزے سے جو ہے وہ یہاں پر رہ رہے ہیں. تو نیک لوگوں کو ایک اعزاز یہ دیا جاتا ہے کہ ان کی جو روحیں ہیں ان کا جو مسکن ہے وہ بھی اعلیٰ ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جسم اور روح دو الگ الگ چیزیں ہیں. جسے کا انتقال ہو گیا تو روح نکل گئی، روح نکل کر چلی گئی، جو اس کا انجام ہونا تھا وہاں چلی گئی. ایسا نہیں ہے کہ اس روح کا جسم سے کوئی تعلق نہ ہو. بھئی مثال کے طور پر کوئی کہے کہ ہم تو قبر میں دفنائیں گے ہی نہیں، دفنائیں گے نہیں تو عذاب کیسے آئے گا؟
عذاب قبر کا سنا تو قبر میں ہم منتقل ہی نہیں کرتے،
ہم تو جلا دیتے ہیں، یا ہم تو جو ہے وہ جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، یا ہم تو ڈبو دیتے ہیں، یا ہم لاش کو کھلی رکھ دیتے ہیں، قبر ہی نصیب نہیں ہوگی اسے، عذاب کیسا؟ تو ایسا نہیں ہے. قبر ایک نام ہے، اس کا دوسرا نام ہے برزخ، یعنی مرنے کے بعد جو دور شروع ہوا ہے، جو پیریڈ ہے اس پیریڈ کا نام برزخ ہے. بندہ قبر میں جائے یا نہ جائے
پردے میں چلا جاتا ہے,
وہ جو پیریڈ ہے وہ شروع ہو جائے گا.
ٹھیک
ہے, ہمیں اس کی باڈی کسی بھی حالت میں نظر آئے, اس کی جو باڈی ہے اس کا روح کے ساتھ ایک تعلق ضرور ہے, ورنہ روح کے بغیر جو الم ہے یعنی جو تکلیف ہے, جو سزا ہے, اس کا کانسیپٹ کیسے ہوگا؟ تو روح کے ساتھ تعلق اس کا رہتا ہے, اور اگر روح اعلی علیین میں ہے تو جسم جو ہے وہ راحت میں ہوتا ہے, اور اگر وہ سجین میں ہے تو جسم تکلیف میں ہوتا ہے. تو روح سے تعلق ختم نہیں ہوتا. تو نیک لوگوں کی روح بھی اعلی جگہ پر ہوتی ہے, اور میں عرض کروں گا کہ اس کا جو جسم ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ اعزاز اور اکرام سے نوازتا ہے. کتنے ایسے بزرگان دین ہیں جن کی قبریں کھلتی ہیں تو ان کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہوتا, بالکل صحیح سلامت اور سالم ہوتا ہے ان کا جسم.
کچھ کالز ہیں اگر ہم شامل کر لیں.
اچھا, تھوڑا
سا وقفہ لے لیں.
ٹھیک ہے
ٹھیک ہے, کوئی کال سنائیے ہمیں.
میں اسلام آباد سے وحید احمد عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ بہت خوب, ہمارے مفتی حضرت بھائی کو اللہ تعالیٰ بہت بہت زیادہ علم اور خیری سے نوازے. ماشاءاللہ اسباق تصوف میں بہت خوبصورت بیان فرماتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس اسباق تصوف میں بالکل ساتھ لے جاتے ہیں, اور ایسا لگتا ہے کہ بالکل ڈوب گئے ہیں اور یہ فرماتے جائیں اور میں سنتا جاؤں, بلکہ ہم سب سنتے جائیں. اتنا ماشاءاللہ انتہائی مشکل جو ایک بک ہے اس کو انتہائی آسان ترین الفاظ میں ہمیں پہنچانے کی اپنی بھرپور صحیح کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ رب العزت تمام مدنی چلنے والوں کو, جتنے بھی ہیں کیمرہ مین ہیں, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, سارے اسلامی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ خوب خوب ترقی اور خوشیاں عطا فرمائے. خاص ہمارے جو مفتی صاحب ہیں ماشاءاللہ بہت زبردست, اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں جتنے بھی خیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ خوب عطا فرمائے. میری یہی دعا ہے سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ آپ کی حوصلہ افزائی کا. جی حضور,
28 چیز تو ہم نے بیان کی ہے کہ اس کی جو روح اور جسم ہے وہ مانوس ہوتے ہیں. 29 یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے عزت اور کرامت عطا کرے گا. اچھا, کرامت بھی اکرام سے نکلا عربی میں.
صحیح.
عربی میں کرامت کا وہ مفہوم نہیں ہوتا, مطلب عزت اور اکرام عطا فرمائے گا.
ٹھیک ہے.
کس طرح؟ اس کو لباس فاخرہ پہنایا جائے گا, تاج پہنایا جائے گا, اسے براق پر سوار کیا جائے گا. یہ آخرت پر آخرت میں ہونے والے انعام و اکرامات ہیں. تیسویں, اس کا چہرہ روشن اور منور ہوگا
آخرت کے اندر.
دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو نور عطا کرتا ہے. وہ روایت ہے نا کہ صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کیا کہ مسلمان جو ہے وہ کیسے پہچانے جائیں گے, تو پیارے آقا علی صاحب السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اعضاء وضو ہیں وہ دھمکتے ہوں گے,
اللہ اکبر,
وہ روشن ہوں گے, اس سے پہچانے جائیں گے. تو آخرت میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں ان پر ایک الگ نور ہوگا.
سبحان اللہ.
ہم تھوڑا سا مطلب غور کریں.
جی,
مثال کے طور پر ہم کہیں جائیں اور کسی کو رسپیکٹ مل رہی ہو, پروٹوکول مل رہا ہو, تو ہماری کیا حسرت ہوتی ہے یار, کیا ہم تو یہاں اور وہاں ہیں اور یہ بندہ تو دیکھیں, مطلب ٹھیک ہے بندہ رش کرے, رش جائز ہے, حسد تو ظاہر بات ہے گناہ ہے. تو ایک حسرت ہوتی ہے کہ ہم بھی یہاں تک پہنچتے, ٹھیک ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے اور فضل عطا کرے ہم بھی یہاں تک پہنچتے. تو دنیا میں اس طرح کی حسرتیں ہمیں قدم قدم پر ملتی ہیں, اور دنیا میں ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم ان جگہوں پر جا سکتے ہیں, وہ اچیومنٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں, لیکن آخرت میں وقت نہیں ہوگا. اگر آخرت میں آپ کی حسرت ہوگی کہ واہ اسے کیا انعام ملا, کیا اکرام ملا, کیا خلعتیں ملی, کیا عزت ملی, لوگ اس کے پاس شفاعت کے لیے جا رہے ہیں, آج یہی مرجے ہے, تو اس وقت پھر وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم دنیا میں بھیجے جائیں اور پھر دنیا میں ہم محنت کریں, عبادت کریں, ریاضت کریں, تقوی پرہیزگاری اختیار کریں, حرام سے بچیں, پھر واپس آئیں. نہیں, یہ ساری باتیں آج سننے کے لیے نہیں, عمل کرنے کے لیے آج موقع ہے. ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم اس وقت پر غور کریں.
ٹھیک ہے,
وہ وقت کیسا ہوگا اور اس وقت ہم کہاں کھڑے ہوں گے, ہم خود کو کہاں دیکھتے ہیں. آج کل جو ہے وہ ایک وہ ہے پورا ایک شعبہ ہے, یعنی کہ اس میں یوں سمجھیے کہ مائنڈ سائنس ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے اس کو اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے
ٹھیک
اور بتایا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو کیا سوچنا چاہیے آپ کو اپنے کیریئر کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے اپنی ایکٹیویٹیز کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے اپنی اٹھان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے اور مختلف جو بریف کرنے والے ہیں وہ اس فیلڈ کے ماسٹر ہوتے ہیں اور دنیاوی طور پر اٹھان کی ایک پوری ٹریننگ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ جو کتابیں ہیں صوفیہ اکرام کی اور یہ جو تعلیمات ہیں اولیاء اکرام کی یہ بندے کو اس بات کی ٹریننگ دے رہی ہیں کہ بندہ جس طرح ہوتا ہے نا ایک جو تاجر ہے
جی
ایک فیکٹری آنر ہے
ٹھیک
ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ 20 سال کے بعد میں کہاں ہوں گا
صحیح پلاننگ کرتا ہے
وہ پلاننگ کرتا ہے
ٹھیک ہے
اور وہ 20 سال پہلے پلاننگ کرتا ہے ایک مثال ہے مطلب کراچی تو ڈیولپ ہو گیا اور کوئی بڑا پروجیکٹ ایسا نہیں ہے جو آ رہا ہو
ٹھیک
ابھی گوادر شروع ہوا ہے
ٹھیک
اور یہ جا کے 20-30 سال کے اندر کراچی جیسا بنے گا جیسے آوازیں آ رہی ہیں
میگا سٹی ہوگی
تو تاجروں نے اب سے پلاننگ کرنا شروع کر دی ہوگی
ٹھیک
ہے یہ یوں بنے گا ہم وہاں انویسٹ کرتے ہیں وہاں 20 سال بعد یوں کھڑے ہوں گے یوں کھڑے ہوں گے یوں کھڑے ہوں گے تو ہر ایک بڑا آدمی پیسہ والا آدمی اپنے اس پیسے کے استعمال کے تعلق سے اپنی پلاننگ کرتا ہے
ٹھیک
اسی طریقے سے ایک نوکری والا آدمی پلاننگ کرتا ہے کہ میں ریٹائر ہو جاؤں گا میں نے اس کے بعد یہ کیا کرنا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد جو پیسہ ملے گا اس کا یہ استعمال کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا وہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں گا 20 سال بعد 15 سال بعد 10 سال بعد
ٹھیک
اگر یہی سوچ آخرت کے تعلق سے بن جائے
جی
کہ آخرت میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے ان لوگوں کی طرف ان لوگوں کے ساتھ جنہیں دھتکار دیا جائے گا رد کر دیا جائے گا جن پر فرشتے کوڑے برسا رہے ہوں گے کہ ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ انعام و اکرام کی بارش فرما رہا ہوگا جنہیں خلعتیں پہنائی جا رہی ہوں گی تو یہ آج سوچنے کی چیزیں ہیں آج سوچیں گے تو آگے جا کر ہمارا جو انجام ہے وہ بہتر ہوگا قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ کئی چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے اور کچھ چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ نہیں ہوں گے 31 قیامت کی ہول ناکیوں سے امن نصیب ہوگا 32 دائیں ہاتھ سے نامہ اعمال ملے گا
یعنی حضور کیا مراد ہے تھوڑی سی اگر اس
مطلب جو برا جس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا ہوگا اس کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ ہائے آتا کہے گا میں ہلاک ہو گیا میں ہلاک ہو گیا اور نیک آدمی کو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا 33 حساب کتاب یعنی جو روز حشر
جی
جو قیامت قائم ہوگی اور حشر کا بزم قائم ہوگا تو اس سے حساب میں آسانی کی جائے گی 34 یہ کہ نیکیوں کا بوجھل ہو جانا اس کی جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ بھاری ہوگا
ٹھیک
ہے 35 یہ کہ حوض کوثر پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جام پیے گا اور ایسے جام پیے گا کہ اس جام کے پینے کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا
جنت میں پھر کیا کرے گا
مطلب تریاق تو ہم نے سنا ہے نا
جی
تریاق کا لفظ سنا ہے اور ایک اور لفظ ملتا ہے آب حیات ہیں تو اصل آب حیات تو یہ ہے
بے شک
کہ جس کے بعد پیاس ہی نہ لگے پیاس ہی نہ لگے
پیاس ہی ختم ہو جائے
ختم ہو جائے
پھر جنت میں کچھ نہیں کھائے پیے گا
مطلب وہ لذت کے لیے کھائے گا
ٹھیک ہے
لذت کے لیے کھائے گا نا لیکن پیاس اس کی ختم ہو چکی ہوگی 36 یہ کہ پل صراط سے آسانی سے گزرے گا 37 یہ کہ قیامت کے دن وہ شفاعت کرے گا
اچھا وہ بھی شفاعت کرے گا
نیک آدمی شفاعت کرے گا
ایک تو اس کی شفاعت کی جائے گی یہ بھی شفاعت کرے گا
اللہ تعالیٰ اسے اتنے اعزازات سے نوازے گا یہ شفاعت کرے گا
ماشاء اللہ
یعنی انبیاء شفاعت کریں گے مرسلین شفاعت کریں گے حفاظ شفاعت کریں گے علماء شفاعت کریں گے نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے
یہ گویا کہ آخرت کا ایک اعزاز ہوگا شفاعت
اعزاز ہوگا بہت بڑا اعزاز ہوگا
جی
آپ آج ایک چودھری جو ہے تھانے میں کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے یہ میرے بندے بھی ان کو الگ کر لو
ٹھیک ہے
کیسا سینہ تان کے بولتا ہے وہ
ٹھیک ہے
اور اس کی چلتی ہے وہ الگ بھی ہو جاتے ہیں کوئی کچھ نہیں کہتا
ٹھیک ہے
قریب دیکھ رہا ہوتا ہے
پہنچ والا آدمی جس کو
پہنچ والا
لیکن یہ تو درست نہیں ہے
مطلب مطلب میں نے بتایا کہ دنیا میں لوگ اس کو اس پوزیشن کو ہدف بناتے ہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں,
ٹھیک ہے,
ہم یہاں تک پہنچ جائیں,
ٹھیک,
یہ تھوڑی پوزیشن کو ہدف بنانے والی
ہے.
تو آخرت کے اندر پوزیشن وہ ملے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے مولا کریم یہ چار بندے ہیں, معاف فرما دے. اڑتیسواں یہ کہ ہمیشہ 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 کے لیے جنت میں رہے گا, جو چیزیں دے دی جائیں گی اس کا یہ مالک ہوگا. انتالیسواں یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی حاصل ہوگی,
اللہ راضی ہو جائے گا,
اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوگا. اور چالیسواں یہ کہ بلا کیف اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے شرف ہوگا.
بلا کیف, یعنی
بلا کیف,
ماشاء اللہ.
اب یہ باتیں تو امام غزالی رحمہ نے بیان فرمائی, اس کے بعد مزید خلاصے کے لیے, یعنی اب مزید اور خلاصہ راہ نجات حاصل کرنے کا اور جو نیک لوگوں کو راستہ اس پہ چلنے کا, یہ کہ چار چیزیں جو اپنا لیتا ہے وہ فلاح پا جائے گا. علم نمبر ایک, علم, علم ہونا ضروری ہے, یعنی علم کے بغیر نہ تو فرق پتا چلے گا حلال و حرام کا, نہ عقیدے کا فرق پتا چلے گا, نہ اچھے اور برے کا فرق پتا چلے گا, علم ضروری ہے. نمبر دو, عمل, جو علم حاصل کیا ہے اب اس پر عمل بھی کرے. نمبر تین, اخلاص, جو بھی کام کرے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرے. اور نمبر چار, خوف, کہ خائف رہے, بے خوف نہ ہو جائے, اپنے عمل پر بھروسہ نہ کر بیٹھے. کچھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے, یعنی ایسی خشیت کا عالم ہوتا تھا. تو یہ چار چیزیں وہ ہیں, پوری اس کتاب کا جو خلاصہ نکلتا ہے امام غزالی رحمہ نے آخر میں بیان کیا کہ چار باتوں پر بندہ عمل کر لے, علم پر, عمل پر, اخلاص پر اور خوف پر, تو وہ نجات پا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پورے سیزن کے اندر, اس پورے ان سلسلوں میں, اس کے علاوہ بھی زندگی میں جو غلطی کوتاہی ہوئی تو اسے معاف فرمائے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ سلسلہ ہے اسے مقبولیت بخشے, نفع عام بخشے, اور جو تعلیمات بیان ہوئی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, ہمارے بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا ہے کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ابتدا بھی دعا سے ہو اور اختتام بھی دعا سے ہو.
ہمارے تمام عملے کے لیے بالخصوص ڈائریکٹر صاحب جو ہیں انہوں نے بہت محنت کی ہمارے ساتھ.
الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الہ العالمین یا رحم الرحیمین. ہمارے اس عمل کو جو ہم کر سکے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. مولا کریم, جو بھی ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو, بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو, اسے معاف فرما کر قبول منظور فرما. مولا کریم, ہماری, ہمارے والدین, اعزاء, اقربا, احباب کی مغفرت فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین, اس سلسلے کے اندر جو ہماری پوری ٹیم کی جو محنت, کوشش, لگن جس طرح بھی شامل رہی, ان پر ہمارے عمل کے بجائے اپنی رحمت سے بہتر سے بہتر جزا اور بدلہ عطا فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین, امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے درجات بلند فرما. ان الہ العالمین, ان پر اپنے انعام و اکرامات کی مزید بارشیں فرما. الہ العالمین, جو بھی ہمارے علماء دینی تصانیف میں مصروف ہیں ان کے کاموں میں برکتیں عطا فرما. جو اہل علم علم پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, ان کے علم پڑھنے اور پڑھانے میں برکتیں عطا فرما. مولا کریم, ایک ایسی فضا قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو بھی دین کی بات بیان کرے تو اسے ذلیل کیا جائے, اس کی طرف لوگوں کو مائل ہونے سے روکا جائے. مولا کریم, دین کو غلبہ عطا فرما, اہل علم کو عزت عطا فرما. جو اہل علم کے خلاف بھونکتے ہیں, الہ العالمین ایسوں کی راہ میں رکاوٹیں پیدا فرما. الہ العالمین, حق کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا مقالا فرما. مولا کریم یا ارحم الراحمین, ہمارے مدنی چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما, دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرما. ہمارے اساتذہ مشائق کی عمر میں, علم میں, عمل میں, صحت میں برکتیں برکتیں عطا فرما، الہ العالمین جو ہمارے اساتذہ مشائخ دنیا سے پردہ فرما گئے ان کے مقصد فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہمارے امیر اہل سنت، ہمارے جو بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں، مولا کریم تیرے دین متین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، الہ العالمین ان سب کے عمل کو قبول فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، مزید برکت عطا فرما، الہ العالمین ہمارے امیر اہل سنت کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صحت میں برکت عطا فرما،
آمین۔ مفتی صاحب کے لیے دعا فرمائے، تمام مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، ہر طرح کی آفات سے محفوظ فرمائے، ان کے ان کے اہل و عیال کے یا اللہ ہمیشہ کے لیے شیطان کے شر سے محفوظ فرما، یا اللہ عزوجل جو کچھ انہوں نے بیان فرمایا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، زیادہ سے زیادہ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کی برکتوں سے مالا مال فرما۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
آمين آمين۔
وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اچھا ایک لا الہ الا اللہ ایک عرض کرتا چلوں،
جی
کچھ وظائف رہ گئے،
جی
جو تیار کیے تھے،
جی
کہ ایک وظیفہ اگر دکھا دیا جائے،
تینوں ہی جو بھی آپ
چلیں چلا دیں وہ دکھا دیں گے، ہے تو دکھا دیں بھی، کہ یعنی خلاصہ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے، اس نعمت پر وہ یہ کہتا ہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو سوائے موت کے اس نعمت کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی،
سبحان اللہ، نعمتیں محفوظ ہو گئی،
نعمتیں
بس سے محفوظ کا وظیفہ بھی کہا جاتا ہے، بچوں کے لیے پڑھا جائے۔
دوسرا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتی کا فجاءتی نقمتی کا وتحول عافیتی کا وجمیعی سختی کا، یعنی اے اللہ میں تیری نعمت کے چھن جانے، تیرے اچانک کتاب، تیری عافیت کے پھر جانے، اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے تیری پناہ مانگتا ہوں،
ماشاءاللہ۔
تیسرا بھی دکھا دیجئے گا، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو جو شکر تھا اس کے تعلق سے یہ تین چیزیں ہم نے بیان کی،
یہ دعائیں یاد کرنے پر،
یہ دعائیں یاد کرنا، ان کو دہرانا، ان کا استعمال کرنا باعث خیر و برکت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔
جزاک اللہ حضور، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ ختم ہو چکا، منہاج العابدین کا مضامین کا خلاصہ الحمدللہ ہم نے سنا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی انعامات کے اندر بھی پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ نے بھی اس کتاب کو شائع کیا ہے، آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل بھی کر سکتے ہیں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں منہاج العابدین کے اندر بیان کردہ مضامین پر عمل کرنے اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن جن اسلامی بھائیوں نے سلسلے کے لیے کوشش کی، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
راہ پر خار ہے کیا ہو تیار